أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ خطبے میں یہ مضمون چل رہا تھا کہ سورہ فاتحہ کی آخری دعا، یعنی اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، ایک بہت ہی مشکل دعا ہے، کیونکہ وہ لوگ جن پر خدا نے انعام فرمایا ان کی راہیں بہت مشکل راہیں تھیں، اور ان پر چلنے کی دعا مانگنا بھی بڑے حوصلے کا تقاضا کرتا ہے. ساتھ ہی میں نے یہ بیان کیا کہ جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں، ان انعام یافتہ لوگوں کی زندگی کے حالات کو قرآن کریم کے شیشے میں دیکھتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنی راہوں کو دعاؤں کے زور سے آسان کیا، اور دعاؤں کے سہارے ان کا یہ سفر جو بہت ہی مشکل تھا آسانی سے طے ہوا، یہاں تک کہ وہ اپنے نیک انجام کو پہنچے. بس نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں بھی جب ہم سورہ فاتحہ میں مذکور دعا کرتے ہیں، ان دعاؤں کا سہارا لینا چاہیے جن دعاؤں کا سہارا ہم سے پہلے انعام یافتہ لوگوں نے لیا تھا، ورنہ اس راہ پر سفر کرنا تو درکنار، یہ دعا مانگنے کی بھی ہمت پیدا نہیں ہو سکتی. کچھ دعائیں جو قرآن میں مذکور ہیں ان کا بیان گزر چکا. اب میں جہاں سے مضمون ختم ہوا تھا وہاں سے دوبارہ شروع کرتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق قرآن کریم میں بیان ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو معمور فرمایا، اور بہت ہی مشکل کام تھا جو آپ کے سپرد ہوا، یہاں تک کہ آپ نے محسوس کیا کہ ساری قوم انکار کر بیٹھے گی اور آپ کو رد کر دیا جائے گا، اس وقت کیا ہوا؟ فرمایا فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، کہ جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کفر کو محسوس کر لیا، تب کہا قال من انصاری الی اللہ، تو انہوں نے یہ دردناک صدا بلند کی، من انصاری الی اللہ، کون ہے جو خدا کی راہ میں میری مدد کے لیے آگے آئے؟ اس وقت وہ چند حواری جو آپ پر ایمان لائے تھے، انہوں نے کہا نحنو انصار اللہ، قال الحواریون نحنو انصار اللہ، ہم تیری مدد کے لیے خدا کی خاطر تیار ہیں. آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے آئے، واشہد بأننا مسلمون، اور اے عیسیٰ تو گواہ بن جا کہ ہم اسلام لانے والوں میں سے ہیں. تب انہوں نے یہ دعا کی ربنا آمنا بما انزلتا واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، کہ اے ہمارے رب، ہم جو تو نے اتارا ہے اس پر ایمان لے آئے ہیں، वत्तबान रसूला, और हमने इस रसूल की पैरवी शुरू कर दी है जिस रसूल को तूने भेजा था। फ़क्तुबना मा शाहिदीन, तू हमें भी शाहिदों में लिख ले। इस दुआ की हिकमत को समझना चाहिए, इसके दो हिस्से हैं। पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मोमिन मुखातब होते हैं और ये अर्ज़ करते हैं कि आप हम पर गवाह बन जाएं, और उसके बाद खुदा से मुखातब होते हुए ये अर्ज़ करते हैं कि तू हमें गवाहों में शुमार कर ले। ये नहीं कहा कि तू हमारा गवाह बन जा, फरमाया फ़क्तुब, अर्ज़ किया फ़क्तुबना मा शाहिदीन, हमें भी शाहिदों में लिख ले। इसका मतलब ये है कि जिस तरह अंबिया पर यह ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने मानने वालों और ख़ुदा पर ईमान लाने वालों की निगरानी करें और उनके आमाल का हमेशा बारीक नज़र से जायज़ा लेते रहें, क्योंकि क़यामत के दिन उनको उन लोगों पर गवाह बनाया जाएगा, और गवाह बनने के लिए जो शरायत हैं वो उनमें पाई जाती हैं। यानी गवाह बनने के लिए इस मामले में ज़रूरी शर्त यह है कि जिस नेकी की वो तालीम देते हैं उस नेकी पर अमल भी करते हैं। अगर अंबिया में ये बुनियादी शर्त ना पाई जाती तो वो हरगिज़ कौमों पर गवाह नहीं बनाए जा सकते थे। बस नेकी का गवाह बनने के लिए ज़रूरी है कि इंसान ख़ुद नेक हो। बस हवारियों ने देखिए कैसी पुरहिकमत दुआ की है, पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा कि तू हमारा गवाह बन जा, क्योंकि तू ही ये अहलियत रखता है कि जो बात कहता है वही करता है, जिस नेकी की तालीम देता है उस पर अमल पैरा है। हमारा गवाह बन जा कि हम भी ऐसा ही करते हैं। और फिर खुदा से अर्ज़ की कि ऐ खुदा, हमें भी गवाहों में लिख ले, हम इस काबिल बने तेरे हुजूर कि लोगों को ना सिर्फ नेकी की तालीम दें बल्कि उस तालीम पर ख़ुद अमल करने वाले हों, यहाँ तक कि तेरे नज़दीक हम शाहिदीन में लिखे जाएं। बहुत बड़ा मर्तबा है जो तलब किया गया है, यानी तेरे हुजूर हम अंबिया के उन साथियों में लिखे जाएं जिनको कौमों की निगरानी पर मामूर किया जाता है। बस नेक आमाल की और इखलास की दुआ इस दुआ के अंदर शामिल हो गई और बहुत ही जामे और माने दुआ है। फिर बहुत से अंबिया की इस दुआ कुरान करीम ने यूं बयान फरमाई कि मुख्तलिफ अंबिया मुख्तलिफ मसाइब में मुब्तला होकर ये दुआ किया करते थे, जिनका ज़िक्र यूं फरमाया वक़ाइम मिन नबीन क़ातल माहु रिबीयून कथीर फ़मा वहनु लिमा असवाबहम फ़ी सबीलिल्लाह वमा दौफ़ु वमस्तकानु वल्लाहु युहिब्बु सवाबिरीन वमा काना कौलुहुम कौलहुम इल्ला अन क़ालू। आगे दुआ शुरू होगी। वक़ाइम मिन नबीन, कितने ही खुदा के नबी ऐसे हैं जिन्होंने क़ातला माहु रिबीयून कसीर, जिनके साथ बहुत से खुदा वालों ने मिलकर जहाद किया। फ़मा वहनु, वो कमज़ोर नहीं पड़े, लेमा असवाबहुम, इस वजह से कि उनको उस राह में मुसीबतें पड़ी, फ़ी सबीलिल्लाह ने अल्लाह की राह में, वमा दौफ़ु, और ये भी एक कमज़ोरी के इजहार का मज़ीद लफ्ज़ है, दौफ़ु कमज़ोर पड़ जाना, बूढ़े हो जाना, थक जाना, वमस्तकानु, और ऐसे हाल में नहीं पहुँचे कि वो जलील और रुस्वा हो चुके हों और हिम्मत हार बैठे हों। तो बावजूद शदीद मुश्किलात के, लंबी मुश्किलों की राह पर चलने के, उनमें कोई कमज़ोरी नहीं आई, कोई बेजारी पैदा नहीं हुई, कोई थकन पैदा नहीं हुई, और मुश्किलात ने उनके आसाब को मुजमहिल नहीं कर दिया, और दुनिया की नज़र में उन लोगों में वो शुमार नहीं हुए जो थक हार कर जलील होकर बैठ जाते हैं। ये कैसे हुआ? इसलिए हुआ कि वो एक दुआ किया करते थे। वमा काना कौलहुम इल्ला अन कालू, इसके सिवा उनकी दुआ और कुछ न थी कि कि रब्बना अग़फिर लना ज़ुनूबना, ऐ हमारे रब हमारे गुनाह बख्श दे, व इसराफ़ना फ़ी अम्रिना, और अपने नफ्स पर जो हम ज़्यादतियाँ करते रहते हैं उनसे सरफ़ नज़र फरमा, व सब्बित अक़दामना, और हमारे इक़दाम में इस्तेहकाम बख्श, और हमें मुतज़लज़ल न होने दे, वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन, और हमें काफ़रों की कौम पर नुसरत अता फरमा। बस ये जो दुआएं सिखाई गईं बताई गईं कि ये दुआएं किया करते थे, इन दुआओं को उस मज़मून के साथ पर चस्पा करके देखें जो पहले गुजर गया, कि उनमें ये बात भी पैदा नहीं हुई, ये बात भी पैदा नहीं हुई, ये बात भी पैदा नहीं हुई, ये बात भी पैदा नहीं हुई। तो दरहक़ीक़त इन सब बातों का जवाब इस दुआ में है। इस दुआ के जितने टुकड़े हैं उनका उन बातों से ताल्लुक़ है जिन बातों से वो बचे रहे और जिनसे अल्लाह ताला ने उनको निजात बख्शी, और इस दुआ ही का नतीजा था। बस अगर आज भी मोमिन इस राह को तलब कर रहे हैं तो इस राह की सिफात को इख्तियार करना पड़ेगा, और दुआओं के ज़रिए अल्लाह ताला से सबात कदम की इल्तिजाएँ करनी होंगी। फिर एक दुआ कुरान करीम में उलुल अलबाब की दुआ बताई गई है, यानी अक्ल वालों की दुआ, जिनका दिमाग रोशन होता है, जिनकी जिनका नूर बसीरत तेज़ होता है। फरमाया इन्ना फ़ी ख़ल्क़ समावात वल अर्द वख्तिलाफ़ लैल वन नहारे लायात लिउलिल अलबाब, देखो आसमान और ज़मीन की पैदाइश में और रात और दिन के अदलने बदलने में यकीनन निशानात हैं उलुल अलबाब के लिए, साहिब अक़ल लोगों के लिए। साहिब अक़ल लोग क्या करते हैं? अल्लज़ीना यस्कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन, साहिब अक़ल वो लोग हैं जो अल्लाह को याद करते हैं खड़े होकर भी बैठ कर भी, वाला जुनूबहिम, और रात को लेटे हुए या दिन को लेटे हुए भी, वह यह तफक्करूना फ़ी ख़ल्क़ समावात वल अर्द, और हमेशा ज़मीन व आसमान की पैदाइश पर फ़िक्र करते रहते हैं, गौर करते रहते हैं कि खुदा ताला ने ये क्या पैदा किया, इसमें क्या हिकमतें हैं, क्या लताइफ़ पोशीदा हैं उसकी तख्लीक में। ये गौर करने के बाद उनके दिल से बेसाख्ता ये दुआ निकलती है, रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला सुभाना का फ़क़ना अज़ाब अन्नार, कि ऐ हमारे रब जो कुछ भी तूने पैदा किया है हिकमतों से भरा हुआ है, बातिल नहीं है, बेमकसद नहीं है, क्योंकि इतना आला निज़ाम जो ऐसा मरबूत हो और ऐसा गहरी हिकमतों पर मबनी हो वो अबस नहीं हो सकता, बेकार नहीं बनाया जा सकता, ज़रूर इसका कोई मकसद है, और अगर हम उस मकसद को पूरा करने ना वाले ना बने तो जिस तरह बेकार चीज़ें आग में फेंक दी जाती हैं, हमें डर है कि हम भी आग का ईंधन ना बन जाएं। तो इन सब बातों पर मुश्तमिल ये दुआ है, अगरचे अल्फाज थोड़े हैं। अर्ज़ करते हैं रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला सुभाना का फ़क़ना अज़ाब अन्नार, तेरी शान बुलंद है, तू सुभान है, तू पाक है, हमें आग के अजाब से बचा। पर सवाल यह है कि अचानक ज़मीन व आसमान पर गौर करने के बाद आग के अजाब का क्या जिक्र चल पड़ा? वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि वो जिक्र इसमें इस मज़मून में मख्फी है, इसके अंदर ये जिक्र मौजूद है अगरचे ज़ाहरी आँख से दिखाई नहीं देता। मुराद यही है कि जब वो ये मज़मून पा जाते हैं कि इतनी अजीम शान कायनात जो इतनी लताफतों और हिकमतों के साथ बनाई गई है, और अरब हा अरब साल जिसकी तख्लीक को पाया तकमील तक पहुंचाने में लगे, ये बेमानी और बेकार नहीं हो सकती। एक इंसान एक गुल्ली डंडा भी बनाए तो उसका एक मकसद होता है, कोई मामूली सी खिलौना भी बच्चे घर लें या मिट्टी से बना लें तो उसका भी एक मकसद हुआ करता है। जब वो मकसद पूरा ना हो
तो फिर उसे या रद्दी में फेंक दिया जाता है या आग में जला दिया जाता है। हर पुर्जा जिस मकसद के लिए बनाया जाता है उस मकसद को जब वो पूरा करना छोड़ दे तो जंक में चला जाता है। पुरानी कारें आपने देखी होंगी कि वो ऐसी जगहों में भिजवा दी जाती हैं जहाँ बड़ी बड़ी मशीनें उनको चुड़मुड़ करके महज लोहे का ढेर बना देने पे लगी रहती हैं और आनन फानन उन कारों के हुलिये बिगड़ जाते हैं और वो महज लोहे के टुकड़े रह जाते हैं। बापरी, मकसद क्या है? मकसद ये है कि हर वो चीज़ बाकी रहे जो मुफीद है, जो उन मकासद के मुताबिक है जिन मकासद के लिए पैदा किया गया, और हर वो चीज़ रद्द कर दी जाए और उसे कालअदम कर दिया जाए जो मकासद को अदा करने से आरी हो गई, क्योंकि उसको रहने उसके रहने का अब कोई जवाब नहीं रहा। उनके लिए आग बनाई गई है। आग उन लोगों को ख़त्म करने के लिए बनाई गई है जो मकसद को पूरा नहीं कर सके। तो फिर इसलिए बड़ी पुरहिकमत दुआ है। इन लोगों को उलुल अलबाब कहना, देखिए कैसा सचता है यहाँ कि गौर व फिक्र के बाद लंबी बातों की बजाय सीधी नुक्ते की बात कही, आखिरी मकसद की बात बयान कर गए। क्या खुदा, बहुत हमने गौर कर लिया है, ये हमें अब यकीन हो गया है कि अगर हमने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा ना किया तो हम आग के ईंधन के बनाए जाने के लायक होंगे। बस हम तुझसे ये अर्ज़ करते हैं कि हमें आग के अजाब से बचा। रब्बना इन्नका मन तुदखिल नारा फ़कत अख्ज़ैता, ऐ खुदा जिसे तू आग में दाखिल कर दे या दाखिल करेगा तो उसे तू जलील और रुसवा कर देगा। वमाल ज़ालिमीन मिन अंसार, और ज़ालिमों के लिए कोई मददगार नहीं। ये भी कैसी पुरहिकमत दुआ है, और देखें उलुल अलबाब कहलाना इनके लिए कैसा जेब देता है, क्योंकि ये कहने के बाद कि जिसे तू आग में दाखिल करे, ये शुबा पैदा हो सकता था कि अल्लाह गोया नाउज़ बिल्ला ज़बरदस्ती लोगों को आग में दाखिल करता फिरता है। इस शुबे का इजाला इस दुआ के आखिरी टुकड़े ने कर दिया, वमाल लिज़ालिमीन मिन अंसार, ऐ खुदा जिनको तू आग में दाखिल करेगा वो ज़ालिम होंगे, खुद अपने नफ्सों पर जुल्म करने वाले होंगे, और जो जुल्म करने वाले हैं उनकी मदद नहीं की जाती, इसलिए तू उनकी मदद नहीं करेगा। वमाल लिज़ालिमीन मिन अंसार, फिर ये दुआ आई, रब्बना इन्नना समेना मुनादिया युनादी लिल ईमान, कि ऐ खुदा हमने उस मुनादी की आवाज़ को सुना जो ये पुकार रहा था कि अपने रब पर ईमान ले आओ। उसकी ये निदा थी कि ऐ लोगो तुम खुदा अपने रब पर ईमान ले आओ, बस हमने उस पुकार को सुना और ईमान ले आए। इस ईमान लाने के नतीजे में क्या तलब किया जाता है? उलुल अलबाब ये अर्ज़ करते हैं, रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना, ऐ खुदा पहला मुतालबा तो हमारा ये है कि अब जब हमें नई ज़िंदगी अता की गई, नए दौर में हम दाखिल हो रहे हैं, तो हमारे पुराने गुनाहों का शुमार न किया जाए। क्लीन स्लेट, बिल्कुल साफ तख्ती के साथ हम दोबारा अपनी एक नया ज़िंदगी का सफ़र शुरू करें। लेकिन ये कहना भी काफ़ी नहीं, क्योंकि बहुत सी बुराइयां ज़िंदगी के अंदर इस तरह दाखिल हो जाती हैं जैसे फितरत सानिया बन गई हों, और महज ईमान लाने के नतीजे में वो अज खुद बीमारियां झड़ नहीं जाया करती। पुराने गुनाह तो बख्शे गए, लेकिन बद आदतें जो ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं वो कैसी छूटेंगी, और उनके नतीजे में जो नए गुनाह पैदा होते रहेंगे उनका क्या बनेगा? तो देखिए ये साहिब अक्ल लोग कैसी अच्छी दुआ कर रहे हैं। कहते हैं वकफ़िर अन्ना सही आते ना, पहले की बख्शिश और आइंदा हमारी वो बुराइयां हमसे दूर करना शुरू फरमा दे जो बुराइयां हमारे साथ लाहक हो चुकी हैं, बीमारियों की तरह हमें चिमट गई हैं, जिनको दूर करना हमारी ताकत में नहीं है। बस ईमान लाने के साथ ही सब बुराइयां दूर नहीं हो जाया करती, और ये खुसूसन उन मुसलमानों को याद रखना चाहिए جو دنیا میں تبلیغ اسلام کر رہے ہیں. محض تبلیغ کے ذریعے کسی کو مسلمان بنا لینا اور یہ سمجھ لینا کہ فرض ادا ہو گیا ہرگز کافی نہیں, کیونکہ بہت سے ایسے ایمان لانے والے ہوں گے جو سچے دل سے توبہ بھی کر چکے ہوں گے لیکن اپنی بہت سی بدیاں ساتھ لے کر آئیں گے جن سے چھٹکارا پانا ان کے بس میں نہیں. اگر ان کی طرف توجہ نہ کی گئی, اگر تبلیغ کرنے والا ان سے مستقل تعلق رکھ کے ان کی مدد نہیں کرتا ان کی برائیاں دور کرنے میں, تو ایسا ہی ہوگا جیسے بعض بچے وبائی امراض کا شکار ہوتے ہیں اور مائیں ان کو جگہ جگہ لیے پھرتی ہیں اور اتنا نہیں سوچتی کہ مجالس میں لے کے جائیں گی تو اور بھی بیماریاں پھیلائیں گی. کئی مائیں میرے پاس بھی لے آتی ہیں, جب میں پیار کر چکتا ہوں تو بتاتی ہیں کہ اس کو تو فلاں وبائی بیماری ہے, اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے, وہ الگ بات ہے. لیکن یہ جو مضمون ہے اس کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے. قرآن کریم نے ہمیں بتایا کہ اولو الالباب اقرار کرتے ہیں کہ محض ایمان لانے کے نتیجے میں ہم پاک و صاف نہیں ہو گئے, ہمارے گناہ بخشے بھی جا چکے ہوں تب بھی ہمارے اندر برائیاں موجود رہیں گی اور تیری مدد کے سوا وہ برائیاں دور نہیں ہو سکتی. بس مومنوں کو نومبائن کی فکر کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ لگ کر ان کی کمزوریاں دور کرنے میں ان کی مدد کرنی چاہیے, ورنہ اسی طرح کھلے چھوڑ دیے گئے تو باقی جماعت میں بھی وہ اپنی بیماریاں پھیلاتے رہیں گے. اگلا حصہ دعا کا اسے مکمل کر دیتا ہے. پھر وہ عرض کرتے ہیں وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ. اب بیماریاں تو دور کرے گا اگر ہماری دعا قبول ہو گئی, لیکن پتہ نہیں کتنا وقت لگتا ہے. بعض بیماریاں عمر کا ساتھ دیے ہوئے ہوتی ہیں, لمبے عرصے سے چمٹی ہوئی ہوتی ہیں اور پتہ نہیں کتنی عمر باقی ہے, اتنے عرصے میں وہ مٹ بھی سکیں گے کہ نہیں, موت کا کوئی وقت معین نہیں. تو دیکھیں اولی الالباب نے کیسی عقل والی دعا کی, وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ, اے خدا مارنا نہ جب تک نیکوں میں شمار نہ ہو چکے ہوں, تیری مرضی ہے آہستہ صحت دے یا دیر سے صحت دے. مقصد یہ ہے کہ جب تک صحت نہ پا چکے ہوں ہمیں واپس نہ بلانا, آخری سانس اس حالت میں لے رہے ہوں کہ تو کہہ رہا ہو کہ تم ابرار میں داخل ہو گئے ہو. کیسی پیاری دعا ہے. اور اولو الالباب واقعی ایسی دعائیں کیا کرتے ہیں اور ایسی دعاؤں کی درخواستیں بھی کیا کرتے ہیں. ایک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیاں ہیں لاہور میں, ہمارے یہاں بڑی مخلص جماعت کی رکن آمنہ صدیقہ کی والدہ, بہت بڑی عمر ہو چکی ہے, غالباً 90 اور 100 کے درمیان ہے, اور لیکن ماشاءاللہ ہوش و حواس خوب قائم, حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی باتیں یاد. ان کا مجھے ابھی رمضان میں پیغام ملا, اس پر مجھے یہ آیت یاد آئی. میں نے کہا دیکھیں خدا تعالیٰ نے کس طرح اپنے پیارے بندوں کی باتیں محفوظ کر دی ہیں قرآن کریم میں. ان کی بھی جو پہلے گزر چکے تھے, ان کی بھی جو بعد میں آنے والے تھے. انہوں نے کہا میرے لیے یہ صرف دعا کیا کریں کہ خدا مجھے اس حالت میں واپس بلائے کہ مجھ سے راضی ہو چکا. بس وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ کی دعا صاحب عقل لوگوں کی دعا ہے. وہ جانتے ہیں کہ برائیوں کا زندگی کا ساتھ ہوتا ہے, بعض دفعہ گر بھی جائیں تو دوبارہ بھی آ جاتی ہیں. آخری فیصلہ اس وقت ہوگا جب انسان واپس جا رہا ہوگا, اس وقت اگر خدا کی رضا کی نظر نگاہیں پڑ رہی ہوں, اگر اس کے نزدیک اس وقت انسان نیکوں میں شمار ہو چکا ہو تو زندگی کا مقصد پورا ہو گیا, اور پھر انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ میں باطل میں نہیں ہوں, ان لوگوں میں نہیں ہوں جو باطل شمار کیے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک دعا جاری ہے ابھی, اپنی ذات کے لیے سب کچھ مانگا گیا مگر اس دین کے لیے ابھی کچھ نہیں مانگا جس دین کے نتیجے میں ان کی اصلاح کا سلسلہ شروع ہوا. چنانچہ مان معلوم ہوتا ہے موت کے تصور کے ساتھ ہی یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اے خدا ہم نے یہ پیغام دوسروں کو بھی تو پہنچانا ہے, اور تیرے وعدے ہمارے متعلق جو پہلے نبیوں سے کیے گئے ہیں کہ ہم دنیا میں اس طرح اصلاح احوال کریں گے اور لوگوں کے حالات میں پاک تبدیلیاں پیدا کریں گے, وہ اگر وعدے پورے نہ ہوئے تو قیامت کے دن پھر بھی ہمارے لیے شرمندگی ہے. یعنی ایک انسان اپنی ذات میں اگر نیک بھی بن چکا ہو اور اس کا بظاہر نیک انجام بھی ہو, اگر دوسرے بنی نوع انسان کے متعلق وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا تو اپنے آپ کو کامیاب نہیں سمجھتا. یہ اولو الالباب کی تعریف کی جا رہی ہے. چنانچہ یہ دعا بھی ساتھ بتا دی کہ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک, اے خدا وہ سارے وعدے ہمارے حق میں پورے فرما دے جن کا جو تو نے پہلے رسولوں کو دیے تھے کہ ہم آنے والوں کے ساتھ یہ سلوک فرمائیں گے. اب یہ کیا مطلب ہے وعدتنا علی رسلک؟ دراصل یہاں یہ بات کھل گئی کہ یہ ساری دعا جو اولو الالباب کی دعا ہے یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی دعا ہے, اور جن لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ہی کی باتیں ہو رہی ہیں, کیونکہ ایک آپ ہی کی امت ہے جن کے متعلق گزشتہ تمام انبیاء نے خوشخبریاں دی تھیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں تمام دنیا میں ہر دوسرے دین پر غالب فرمائے گا. تو یہ عرض کرتے ہیں ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک, تو نے گزشتہ تمام انبیاء کے ہاتھوں جو ہمیں خوشخبریاں بھیجی تھیں اور وعدے کیے تھے کہ میں امت محمدیہ سے یہ سلوک کروں گا وہ ہمارے حق میں پورے فرما دے. ولا تخزنا یوم القیامہ, قیامت کے دن ہمیں ذلیل و رسوا نہ ہونے دینا کہ وہ وعدے جو ہمارے ساتھ وابستہ تھے وہ پورے نہ ہوئے. اب اگر وعدے پورے نہیں ہوئے تو بظاہر یہ خیال جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدے پورے نہیں کیے, حالانکہ خدا تو وعدے پورے کرتا ہے. بس اس دعا کا آخری حصہ یہ ہے انکا لا تخلف المیعاد, جہاں تک وعدوں کا تعلق ہے تو یقیناً وعدہ خلافی کرنے والوں میں سے نہیں, تو لازماً اپنے وعدے پورے کرتا ہے. بس جب ہم یہ التجا کرتے ہیں کہ یہ وعدے ہمارے حق میں پورے فرما تو مطلب ہے ہمیں ان وعدوں کا مستحق بنا دے, کیونکہ اگر ہم مستحق نہ رہے تو پھر یہ وعدے پورے نہیں ہوں گے, لیکن قصور تیرا نہیں ہوگا, قصور ہمارا ہوگا. تو اس طرح قرآن کریم ان لوگوں کی راہوں کو ہم پر آسان بنا دیتا ہے جن کی دو راہیں ان کی دعاؤں کے نتیجے پر ان پر آسان بنائی گئیں, اور ہمیں نصیحت فرماتا ہے کہ اس طرح یہ دعائیں کرتے کرتے اس سفر میں آگے بڑھو. پھر اللہ تعالیٰ کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کی دعا کو بھی قرآن میں محفوظ فرماتا ہے. ایسی عجیب کتاب ہے کہ کوئی پہلو زندگی کا خالی نہیں چھوڑتی, مختلف حالتوں کی دعائیں اس میں محفوظ ہیں. اگر آپ غور سے ان کا مطالعہ کریں تو زندگی کے ہر امکان پر یہ دعائیں حاوی ہیں اور زندگی کے ہر احتمال پر بھی یہ دعائیں حاوی ہیں. چنانچہ فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں عورتوں اور بچوں کی راہ میں جنگ نہیں کرتے ہو جو یہ کہتے ہیں. یہ پہلی آیت کا ترجمہ ہے کہ ان لوگوں کی خاطر تم کیوں جہاد نہیں کر رہے جو مظلوم ہیں اور جو مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں اور یہ دعائیں کر رہے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها, کہ اے اللہ ہمیں اس بستی سے اور ان بستی والوں سے نجات بخش جس بستی کے رہنے والے ظالم ہو چکے ہیں. وجل لنا من لدنک ولیا, ہمارے لیے اپنی جناب سے کوئی دوست بنا کے بھیج دے. وجل لنا من لدنک نصیرا, اور اپنی ہی جناب سے ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج دے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا ہے جبکہ ان کی قوم نے ان کے ساتھ بے وفائی کی اور اللہ تعالیٰ کے واضح ارشاد کو سننے کے باوجود اس پر عمل کرنے سے انکار کر دیا. ایسے وقت میں جبکہ خدا تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ ایک شہر میں داخل ہو جائیں جو شہر ان کے لیے مقدر, جس کی فتح ان کے لیے مقدر کی گئی تھی, اس موقع پر انہوں نے کہا فذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون, کہ اے موسیٰ جا تو اور تیرا رب دونوں لڑتے پھرو, ہم تو یہاں بیٹھ رہنے والے ہیں, جب تم دونوں لڑکے تم اور تمہارا رب فتح کر لو گے شہر کو تو پھر ہمیں بتا دینا, ہم بھی داخل ہو جائیں گے. اس وقت حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عرض کیا رب انی لا املک الا نفسی واخی, اے میرے رب میرا یہ حال ہے کمزوری کا کہ میں اپنے اور اپنے بھائی کے سوا کسی کو اپنا ساتھ نہیں پاتا, اپنے ساتھ نہیں پاتا, سب میرا ساتھ چھوڑ چکے ہیں. اس دعا میں بھی بڑی گہری حکمت ہے. جواب دینے والوں نے موسیٰ سے یہ کہا تھا کہ تو اور تیرا خدا لڑتے پھرو, دو کا ذکر کیا تھا, خدا تو ساری کائنات کا خدا ہے اور مالک ہے, اس نے کسی سے کیا لڑنا ہے, جب وہ فیصلہ کرے گا کسی کی ہلاکت کا تو وہ ان کو ہلاک کر دے گا, لیکن دو لڑنے والے ضرور تھے, ایک موسیٰ تھے اور ایک ان کے بھائی تھے. ان کے اس جواب سے شبہ پڑ سکتا تھا کہ موسیٰ ہی صرف وفادار رہا اور موسیٰ کا بھائی بھی ان لوگوں میں شامل ہو چکا ہے. اس شبہ کی ازالے کی خاطر حضرت موسیٰ کی دعا منوان ہمارے سامنے رکھ دی گئی کہ دیکھو موسیٰ اکیلا ہی وفادار نہیں تھا, اس کا بھائی بھی وفادار تھا, اگرچہ قوم نے اس کا ذکر نہیں کیا. تو دعا یہ بتائی رب انی لا املک الا نفسی واخی, اے خدا میں اکیلا ہی تیری راہ کا وفادار نہیں ہوں, تیری راہ میں چلنے والا وفادار نہیں ہوں, بلکہ میرا بھائی بھی میرے ساتھ شامل ہے, لیکن ہم دو ہی ہیں صرف. ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین, ہمارے اور فاسقوں کی قوم کے درمیان میں تفریق کر دے, ایسا سلوک فرما کہ ظاہر ہو جائے کہ ہم تیرے پسندیدہ لوگ ہیں, تیری رضا کو حاصل کرنے والے لوگ ہیں اور وہ لوگ نہیں جن سے تو ناراض ہوتا ہے. قرآن کریم میں ایک دعا یہ بھی سکھائی گئی ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین, اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے, فاکتبنا مع الشاہدین, بس ہمیں بھی شہداء میں شمار کر لے, شاہدین میں شمار کر لے. اس سے وہ پہلی دعا یاد آ جاتی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کے جواب میں انصاری ان لوگوں نے کی تھی جو اپنے آپ کو انصاری کہتے تھے, انصار اللہ کہتے تھے, اس میں ذکر تھا کہ اے خدا ہمیں شاہدوں میں شمار کر لے. اور عجیب قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کا کرشمہ ہے کہ یہ دعا وہاں سکھائی گئی جہاں پہلے عیسائیوں کی تعریف کی گئی ہے, اور یہ فرمایا گیا ہے کہ ان میں سے نصارہ میں سے ایسے لوگ آج بھی ہیں کہ جب وہ خدا کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی محبت سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. بس چونکہ ان کی خوبیوں کا ذکر چل رہا تھا اس لیے ان کی وہ بہترین دعا یہاں مومنوں کو یاد کرا دی گئی, جس کے نتیجے میں ان کی نیکیوں کو اتنا دوام ہوا کہ بعض ان میں سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے آپ کے ظہور کے بعد بھی اپنی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے بھی نیک ہوئے اور خدا کے نزدیک نیک ٹھہرے. بس فاکتبنا مع الشاہدین کی دعا عیسائیوں کے ساتھ, ان عیسائیوں کے ساتھ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ابتدا میں قبول کیا, ایک گہرا تعلق رکھتی ہے, اور خدا تعالیٰ کو یہ دعا منظور ہے. تبھی امت محمدیہ کے سلسلے میں بھی اس دعا کو دہرایا گیا اور یہ بتایا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بھی یہی دعا کرتے ہیں. ایک دعا ہے مائدہ سے متعلق, وہ بھی تشریح طلب ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دنیا کی محبت اپنے حواریوں پر دلوں پر سرد کر دی اور وہ یوں لگتا تھا کہ کشکول ہاتھوں میں پکڑے ہوئے تبلیغ کے لیے نکل گئے ہیں, سارے کام چھوڑ دیے, کوئی ذریعہ معاش باقی نہیں رہا. اس وقت انہوں نے دنیا کی ان مشکلات سے گھبرا کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ عرض کیا کہ آپ خدا کے حضور یہ دعا کریں کہ وہ آسمان سے ہم پر مائدہ اتارے, کیونکہ ہم تو اب کمائی جوگے رہے نہیں, ہم تو خالصتاً اس کے دین کے لیے وقف ہو گئے ہیں, اس لیے ہمارے رزق کا وہ انتظام کرے اور آسمان سے مائدہ اتارے. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا کی اس میں اولین کے لیے بھی کی اور آخرین کے لیے بھی کی, وہ دعا اولین کے لیے بھی کی اور آخرین کے لیے بھی کی. وہ دعا یہ ہے, قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا واخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین, کہ اے ہمارے خدا ہم پر آسمان سے نعمتوں کا دسترخوان نازل فرما, نعمتیں نازل فرما, ایسی نعمتیں جو ہمارے اولین کے لیے بھی عید ہو جائیں اور آخرین کے لیے بھی عید ہو جائیں, یعنی دونوں کے لیے خوشیوں کے سامان لائیں. وہ آیت من کا, اور وہ تیری طرف سے ایک نشان بن جائے. ورزقنا وانتا خیر الرازقین, تو ہمارے رزق کا انتظام فرما اور تو بہترین رزق عطا کرنے والا ہے. اس دعا کے ساتھ یہ احتیاط ضروری ہے کہ اس دعا کے بعد جو خدا تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ہے اس کو بھی پیش نظر رکھا جائے. یہ دعا سننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تیری یہ دعا قبول کروں گا, لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ان لوگوں نے اگر ناشکری کی تو ان کو عذاب بھی ایسا دوں گا جو دنیا میں کبھی کسی کو نہ دیا گیا ہو, اور دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا. اب اس شرط کے ساتھ رزق عطا کرنا یہ عجیب سا لگتا ہے, اس کا کیا مطلب ہے آخر؟ غور طلب بات ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ رحیم و کریم, رزاق, دیالو, بے انتہا سخی اور رحم کرنے والا اپنے نبی کی یہ دعا سنتا ہے کہ ہاں میں ان کے لیے آسمان سے رزق اتاروں گا, اور ساتھ ہی اتنی بڑی تنبیہ کر دیتا ہے کہ اگر یہ ناشکرے ہوئے تو ایسا عذاب دوں گا کہ دنیا میں کبھی کسی کے لیے کسی کو نہ دیا گیا ہو. اس میں کیا حکمت ہے؟ اس کو جب آپ سمجھ لیں گے تو پھر اس دعا کو متوازن طور پر خدا کے حضور عرض کرنے کی توفیق پائیں گے, ورنہ اس کا غلط مطلب سمجھ کر آپ دعا مانگتے رہیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دراصل مائدہ سے مراد روحانی مائدہ لیا تھا, اور رزق کی دعا بھی مانگی ہے لیکن ضمنی طور پر. چنانچہ آپ دوبارہ اس دعا کو پڑھیں, فرمایا ہمارے لیے آسمان سے مائدہ اتار جو ہمارے اولین اور آخرین کے لیے عید ہو, ورزقنا اور ہمیں رزق دے. پس رزق اور ہوا اور وہ معاہدہ اور ہوا, اور اس معاہدے کے علاوہ رزق بھی مانگا ہے, لیکن جو دعا کی درخواست کرنے والے لوگ تھے ان کے ذہن میں روحانی معاہدہ نہیں تھا بلکہ دنیاوی معاہدہ تھا. اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کرتے ہوئے متوجہ کیا کہ اصل روحانی معاہدہ ہے, اگر تم نے روحانی معاہدہ سے فائدہ نہ اٹھایا اور دنیاوی رزق میں پڑ گئے تو لوگوں کے لیے ٹھوکر کا موجب بنو گے. دنیا تمہاری مادی ترقی دیکھے گی اور یہ سمجھے گی کہ حضرت عیسیٰ نے جو دعا مانگی تھی اس کے نتیجے میں تمہیں سب کچھ حاصل ہو گیا, اور تمہاری پیروی کو فخر سمجھے گی اور اسی کو ذریعہ نجات سمجھے گی. دنیا یہ سمجھے گی کہ ایسی قومیں جن پر خدا نے اتنی نعمتیں کی ہوں کہ ساری دنیا سے زیادہ ان پر رزق فراخ کر دیا ہو, وہ تمام دنیا کی دولتوں کے مالک بن بیٹھے ہوں, وہ اچھے لوگ ہیں, تبھی تو خدا تعالیٰ ان کو عطا کر رہا ہے. تو یہ فرمایا کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ظاہری رزق پانے کے بعد بھی خدا کے نظر میں وہ اچھے لکھے جائیں. تیری دعا کی خاطر ہم ان کو رزق تو دے دیں گے, لیکن اگر روحانی معاہدے کے بغیر انہوں نے رزق پر قناعت کی اور رزق کے عاشق ہو گئے اور اسی کے ساتھ دل لگا بیٹھے, تو چونکہ دنیا کے لیے ٹھوکر کا سامان بن سکتے ہیں, ٹھوکر کا ذریعہ بن سکتے ہیں, اس لیے ہم پر فرض ہوگا کہ ہم آخر ان کو ہلاک کر دیں, تاکہ دنیا یہ سمجھ لے کہ محض ظاہری رزق عطا کرنا انعام نہیں ہے, انعام اور چیز ہے اور ظاہری رزق میں فراخی دینا اور چیز ہے. یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا عظیم الشان رزق عطا کرنے کا وعدہ فرمایا, یعنی مادی رزق بھی, اتنی ہی بڑی تنبیہ کر دی کہ اس رزق کا حق ادا کرنا, ورنہ تم صفحہ ہستی سے مٹا دیے جاؤ گے اور ایک عبرتناک عذاب کے ذریعے مٹائے جاؤ گے. یہ دعا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا تھی, اولین کے علاوہ آخرین کے متعلق خصوصیت سے مانگی گئی تھی. آخرین میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے آج کے دور کے عیسائی ہیں, اور آپ دیکھ لیجئے کہ خدا نے کس شان سے اس دعا کے ظاہر کو پورا فرمایا ہوا ہے. اتنا رزق وسیع کیا ہے کہ باقی ساری دنیا ان کے مقابل پر بھکاری بنی ہوئی ہے, کچھ بھی ان کے پلے نہیں. ساری دنیا کے یہ رازق بنے ہوئے ہیں, جس کو چاہیں اس کو رزق دیتے ہیں, جس سے چاہیں اسے چھین لیتے ہیں. لیکن چونکہ اس شرط کو پورا نہیں کیا جو روحانی معاہدہ سے تعلق رکھتی تھی, اس لیے دنیا کے لیے ٹھوکر کا موجب بھی بن گئے ہیں. بہت سے غریب ممالک, مسلمان بھی اور ہندو بھی اور یہودی وہ بدھسٹ بھی, اس لیے عیسائی ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو خدا نے ان سے حسن سلوک فرمایا, ان پر فضل فرمائے, یہ ٹھیک ہی ہوں گے تو خدا تعالیٰ ایسا کر رہا ہے. بس جو تنبیہ مضمر تھی قرآن کریم کی دوسری آیت میں, وہ تنبیہ ہم اپنے سامنے ظاہراً پوری ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں. بس اس لیے یہ لازم ہے کہ یہ قومیں اگر اصلاح نہیں کریں گی اور خدا تعالیٰ کے روحانی رزق کی طرف متوجہ نہیں ہوں گی اور دین کی طرف, سچے دین کی طرف واپس نہیں لوٹیں گی, تو ان کا یہ عبرت کا نشان بن جائیں گی اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا. انگلستان کے دل میں, لندن میں کھڑے ہو کر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ سچی باتیں ہیں, 100% سچی باتیں ہیں.